الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده محمد وعلي وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اللہ مولانا علی خان رحمۃ اللہ علیہ مجدد تصوف میں، مجدد نہیں مجتہد، مجدد آپ نے غلط لکھا ہے، مجتہد فی التصوف، برائے کرم ان کے اجتہادی کارناموں پر روشنی کر دیں. آپ کا سوال لکھنا غلط ہے، مقصد آپ کا بھی وہی ہوگا لیکن لکھا ہوگا. مجتہد اس ہستی کو کہتے ہیں جو موجودہ حالات میں اگر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہوں جن میں مختلف آراء ہوں، ان میں سے کس رائے کو پسند کیا جائے، قرآن و سنت یا سلف صالحین کے فیصلوں میں جانچ کر اس کی تمثیل یا اس کے برابر کا واقعہ ڈھونڈ کر اس کا صحیح تعین کرے، اسے اتحاد کہتے ہیں. لیکن مجتہد کو اپنے پاس سے چیزیں نہیں لاتا، یا پھر مرور زمانہ سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو دین ہوتی نہیں لیکن ابتدا شروع کی جاتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر رفتہ رفتہ وہ مثالیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں دین کا ایسا سمجھ لیا جاتا ہے، ان کے بغیر کوئی آگے چلتا نہیں. تو مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ قرآن و سنت، متقدمین صحابہ کرام سلف صالحین اور ان کی آراء، ان کے فیصلوں، ان واقعات کو دیکھ کر اس کی مثال تلاش کرے اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. یہ اجتہاد ہوتا ہے. مجتہد کو اپنی طرف سے چیزیں اس میں داخل نہیں کرتا، بلکہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اگر کچھ اشتباہ، غلط فہمیاں یا سوال پیدا ہو گئے جن کا جواب نہیں ہے، تو مجتہد کی نظر تفسیر پہ بھی ہوتی ہے اور شارحین حدیث اور حدیث سے کما حقہ واقف ہوتا ہے، فقہ سے کما حقہ واقف ہوتا ہے، دین کے تمام شعبوں پہ اس کی وسیع نظر ہوتی ہے. اور اجتہاد آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو مجتہد ذمہ دار ہوتا ہے آخرت تک ان کے کردار کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد پورے خلوص سے اپنی کوشش کر کے جو فیصلہ کرتا ہے، اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتے ہیں. کہ انسان ہے، اس نے پورے خلوص سے، پوری محنت سے، جانفشانی سے اجتہاد کیا، بعد میں کوئی دوسرا مجتہد دوسری رائے کو بہتر ثابت کرتا ہے تو وہ ترک کر دی جاتی ہے اور مجتہد پہ گناہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ مجتہد نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ دس منٹ جو ہیں یہ اجتہادی کارنامے بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف میں بہت رویہ بس آ گیا تھا، بہت زیادہ، اتنا کچھ آ گیا تھا کہ ایک بہت بڑی بات کی تھی، وہ تھی تصور شیخ. اب بھی سارے سلسلے والے اسی سے شروع کراتے ہیں کہ شیخ کا تصور کر کے ذکر کریں، شیخ میرے ساتھ ہے، پھر شیخ مجھے نظر آ رہا ہے، پھر اسی طرح سے تصور کریں حضور کا، پھر آہستہ آہستہ تصور کو چھوڑ دیں اور حقائق کو دیکھیں۔ تو یہ اتنا مشکل کام تھا کہ لوگ ساری عمر اسی تصور پہ ڈٹ رہتے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اسی تصور شیخ میں لوگ ماننے لگ جاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلی طور پر ختم کر دیا، اور ذکر میں، توجہ میں اور متوجہ اللہ ہونے کی تلقین فرمائی، اور ذکر میں اور توجہ میں وہ قوت پیدا کی کہ تصور کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ جو حقائق سمجھ آتے ہیں آدمی ان پہ چلتا ہے۔ اسی طرح بہت سے مراقبات تھے جو پہلے ضروری جز سمجھے جاتے تھے، وہ کاٹ چھانٹ کے خالص اور صاف ستھرا راستہ دینا۔ تو یہ سب آپ کا اجتہادی کارنامہ تھا، اس لیے مجدد نہیں مجتہد فی التصوف کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی کو دلی طور پر ناپسند کرتا ہے، اسے مروت میں بہتے ہوئے ملنا پڑے تو یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی کو آپ پسند نہیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی خوشامد کرتے ہیں تو یہ منافقت۔ تو انسان ملتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اخلاق کیا تھا تقاضا یہ ہے، جب وہ ملتا ہے تو اسے بااخلاق طریقے سے ملتے ہیں تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسے پسند بھی نہیں کرتے اور بظاہر اس کی خوشامد کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ ذکر قلبی سے حلال اور حرام میں تمیز پیدا ہوتی ہے، ناپاک اور حرام اشیاء قلبی کیفیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو پھر ایسے رشتہ دار، دوست احباب جن کے روزی کمانے کی ذرائع ناجائز ہیں، ان کے یہاں کھانے پینے رہنے میں کن حدود کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ فوری طور پر اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے کہ وہ کہاں سے کماتے ہیں، وہ خود مکلف ہیں اس کے، وہ مہمان مکلف نہیں ہے اس بات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دعوت بھی قبول فرمائی، تو یہود کہاں سے حلال کماتے تھے؟ ایک تو شرعی طریقہ ہے، اور آگے کمانے والے تو دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تو ذریعہ ہے کہ عام آدمی ہے لیکن وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہیں پتا حلال ہے حرام ہے۔ ایک ہے کہ اس کا پیشہ ہی حرام ہے، مثلا شراب بیچتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے یا فحاشی کا کاروبار کرتا ہے، تو پیشہ ہی حرام ہے، اس سے تو اجتناب شرن بھی ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ اس کے پاس ہے ہی حرام، تو وہ اجتناب شرن بھی ضروری ہے۔ جہاں شرن اجازت بھی ہے وہاں شرن گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر کھایا جائے تو کیفیات کو نقصان ضرور دیتا ہے، نحوست اس میں ضرور ہوتی ہے اور وہ نقصان ضرور دیتی ہے۔ ہمیں سلسلہ آ رہی ہے کہ کچھ مشائخ مسلم خواجہ عبید اللہ ارار، خواجہ علادین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہ عزمون سارے کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات درپا رہے ہیں۔ مشائخ سلسلہ کے بارے میں تفصیلات المرشد میں شائع ہو چکی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے مہینے کا المرشد تھا۔ المرشد کا اسٹاک ریزرو ہوتا ہے لائبریریوں میں، تلاش کر رہے ہیں اور پڑھے کیا انہیں کہیں، دوبارہ سے الگ پمفلٹ چھاپ میں۔ بھنگ یا کسی نشاور پودے کو جو سوکھا ہوا ہو تو نور جلانے یا چولہے گنڈیا پکانے کام، یہ فقہ کے سوال ہیں، آپ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کتنے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جلانے کی لکڑی کو فی نفس حلال حرام نہیں سمجھا جاتا، جلانے کی لکڑی ہوتی ہے، فضول سی بات ہے. عورت عزت عزمت کی خاطر اپنے آپ کو ختم کر سکتی ہے، کنویں میں چھلانگ لگانا یا زہر کھانا، نہیں یہ جائز، خودکشی جائز نہیں ہے. اگر کوئی عزت نہیں بچا سکتی ہے، اس کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے تو شرم اس پہ گناہ نہیں ہوتا، نہ اس پہ کوئی فقہات جاری کرتے ہیں. استعاذہ کی حالت میں نماز قرآن پاک کے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں استعاذہ کی حالت میں ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑتا ہے، لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، اور جب وضو ہو تو اس سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. بیل بھاڑ بھینسے کو گائے بھینس کے بند کرانے، لوگوں سے اجرت وصول کرنے کے لیے پالنا جائز نہیں، یہ حرام ہے، پیشاب کا کاروبار حرام ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو فی سبیل اللہ لوگوں کو دے، نہیں تو نہ رکھے، کوئی ضروری ہے، یہ پیشہ نہیں ہے اور اس کی اجرت لینا حرام ہے. لیکن یہ سارے فقہ کے سوال ہیں، ان کا تصور سے کوئی تعلق نہیں. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ فقہ کے سوال علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا. اللهم ربنا لا تذكرنا ولا تولنا ربنا لا تذكرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. صلى الله تعالى على رحمتك يا
الله. الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.